یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. موضوع سخن اور سرچشمے گفتگو اس آیے شریفہ، البتہ آیے شریفہ کو تبرکن عرض کیا ہے، معرفت امام موضوع گفتگو ہے. ارشاد ہوتا ہے: ہم نے انہیں امام بنایا، وجعلنا منہم ائمتاً، ہم نے ان کو امام بنایا، یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتے ہیں، انسانوں کی ہدایت، جنات کی ہدایت، عالم کی ہدایت، بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق ہدایت نہیں کرتے، رہنمائی نہیں کرتے، ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے. وجعلنا منہم ائمہ، ائمہ امام کا جمع ہے، امام رہبر، پیشوا، جس کی پیروی ہونی چاہیے، جس کی پیروی کی جاتی، اس کو عربی زبان میں امام کہتے ہیں، چاہے کتاب ہو چاہے انسان ہو، قرآن کو بھی، دورے انجیل کو بھی، دورے کو بھی امام کہا گیا ہے، جس کی پیروی ہو جائے. ایک راستہ قرآن میں ارشاد ہے: وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی جب جا رہے تھے حضرت خضر کی خدمت میں، تو ایسا راستے تک پہنچے جو بالکل نمایاں، آشکار، وسیع شاہراہ تھا. انہما، یہ دونوں پہنچے ایسے راستے پر جو بہت واضح تھا، اس کو امام کہا، کیونکہ راستہ کے پیچھے پیچھے جاتا قدیم زمانے میں. اب بھی بہرحال منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک راستہ پکڑنا پڑے گا، وہ راستہ آپ کو جہاں تک پہنچاتا ہے وہاں تک جائیں گے. راستہ کی نشانیاں نہ ہوں تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے. یہ عربی زبان میں، یعنی وہ ہستی، وہ کتاب، وہ شے جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جانی چاہیے، اس کو امام کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ ڈکشنری کے معنی کرتا ہوں، لغت کے معنی کر رہا ہوں، عقائد کے معنی نہیں کر رہا ہوں. لغت، عربی لغت میں، عربی زبان میں یہ معنی ہے. ظاہر عربی زبان مد نظر ہوتا ہے جہاں قرآن ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے یا سنت استعمال کرتا ہے، عربی زبان مد نظر ہوتا ہے، عربی زبان کے مطابق استعمال ہوتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا. ائمہ امام کا جمع ہے، لفظ امام مفرد شکل میں یا جمع شکل میں 12 مقامات پر قرآن میں استعمال ہوا ہے. امام کے لفظ 12 موارد میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یہ عجیب اتفاق ہے، 12 امام ہے، اس لفظ کے استعمال بھی 12 مقامات پر. البتہ قرآن نے فرمایا ہے کہ امام حق بھی ہوتا ہے، امام باطل بھی ہوتا ہے. یوم ندعو کل اناس بامام، قیامت کے دن ہر گروہ کو، تمام لوگوں کو اپنے اپنے امام، اپنے اپنے رہبر کے ساتھ پکاریں گے. ہر گروہ کو، لوگوں کو اپنے اپنے رہبر کے ساتھ بلائیں گے. کچھ جہنم جائیں گے، کچھ جنت. فرعون بھی ایک گروہ کے امام ہے. یقدم قومہ یوم القیامۃ، فرعون آگے آگے ہوگا اپنی قوم کا، آگے آگے فرعون ہوگا، سب کو لے کر جہنم چلا جائے گا. امامت ایک وسیع مفہوم ہے. امامت جو 12 امام اور انبیاء الہی کے بارے میں ہے، اس کے متعدد ابعاد، متعدد جوانب، متعدد پیغامات، متعدد ذمہ داریاں، متعدد کمالات ہے. لیکن رہبر کے معنی میں، جو عربی زبان کا معنی ہے، اس حوالے سے اس کا استعمال وسیع ہے. یعنی رہبر، امام معصوم بھی رہبر ہے، پیغمبر خدا بھی رہبر ہے، اور انسانی معاشرہ رہبری سے خالی نہیں ہے. امامت میں چوٹی پر ائمہ اظہار اور پیغمبر اسلام ہے، امامت کے چوٹی پر وہ، لیکن درجہ بہ درجہ ہر انسان ایک درجے کے امام ہے. ممکن آپ کو تعجب ہو جائے، لیکن میں اس سے زیادہ سخت مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عالم، ابھی ہمارے معاشرے میں عالم مولانا کو کہیں گے، لیکن عربی زبان میں صاحب علم کو عالم کہتے ہیں. جس قسم کے بھی علم ہو، صاحب علم ہو، ایک ڈاکٹر بھی عالم ہے، ایک انجینئر بھی عالم ہے، ایک مولانا بھی عالم ہے، صاحب علم کو عالم کہتے ہیں، اور خدا کو بھی عالم کہتے ہیں. ایسا ہی نہیں، خدا بھی عالم الغیب ہے، عالم ہے، غیب کے علاوہ بھی خدا عالم ہے. قادر، صاحب قدرت، جس کے پاس توانائی ہے، ہم میں سے جس کے پاس توانائی ہے اس کو بھی قادر کہتے ہیں. ہمارے چھوٹے بچے چلنے لگے، کہیں گے یہ قادر ہے چلنے پر، اور خدا کو بھی قادر کہتے ہیں. لیکن فاصلہ کیا ہے؟ آسمان و زمین کا فاصلہ کہوں تو شرک آمیز لفظ ہے، کیونکہ خدا لامحدود ہے. لامحدود اور محدود کے درمیان فاصلہ کو معین نہیں کر سکتے. لامحدود فاصلہ کے باوجود یہ الفاظ انسان پر بھی صدق آتا ہے. عالم، قادر، متکلم، حکیم، خدا پر بھی صدق آتا ہے. پس صدق آنے سے کوئی نہ سوچے کہ میرا مقام اوپر گیا ہے یا خدا کا مقام نیچے آیا. اسی طرح سے امام کا لفظ، امام پیشوا، رہبر، حکمران، جس کی پیروی ہونا چاہیے. اب یہ درجہ بہ درجہ ہے. آپ اپنے گھر میں امام ہیں، پیغمبر کو مشہور حدیث ہے، کلکم مسئول و کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہو، ہر ایک اپنی حکمرانی کے حوالے سے، اپنے ماتحت لوگوں کے حوالے سے ذمہ دار ہو. تو ایک قسم کی امامت وسیع پیمانے پر سارے انسانوں پر صادق آتا ہے. آپ سورہ لقمان کے آیات 12 آیات ہیں، عباد الرحمن، جن میں خدا کے رحمان کے بندوں کی صفت بیان کرتا ہے. آخری آیت میں فرماتا ہے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے، وجعلنا، یہ عباد الرحمن خدا کے بندے، اچھے بندے کہتے، وجعلنا، خدایا ہمیں بناؤ، للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے امام، وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ اگر اس آیت میں بھی چوٹی پر ائمہ اثار ہے، ہمارے احادیث جو تمام معصومین کی طرف سے آئی ہے وہ فرماتی ہے کہ اس چوٹی پر امام ہے، احادیث کے بغیر بھی آیت واضح ہے، امامت میں چوٹی پر کل عالم خلقت کے امام 14 معصومین ہیں۔ لیکن آیت کے ترجمہ معنی یہ ہے، ہر انسان، اس سے پہلے والے آیات سے آپ کو پتہ چلے گا مخصوص 14 معصوم نہیں ہیں، اس سے پہلے والی آیت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم قیاما رکعا وقیاما واذا مروا باللغو مروا کراما وغیرہ۔ آخر میں یعنی اس تمام آیات کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا مخصوص ائمہ اطہار نہیں ہے، سارے انسانوں پر یہ امامت صادقہ، یعنی ہر انسان کی تمنا یہ ہونا چاہیے کہ میں رہبر بن جاؤں باتقوی لوگوں کا۔ دنیاوی ریاست کی تمنا رکھنا ایک قسم کے نفس امارے کی خواہشات، لیکن اہل تقوی کی قیادت کی خواہش ایک روحانی تمنا ہے، متقی لوگوں کی رہبری۔ یہ اسی لیے غدیر کا پیغام، عاشورا کا پیغام یہی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اپنی امامت، اپنی ذمہ داری، اپنی رہبری، جہاں آپ کی بات چلتی ہے وہاں پر صحیح کام کرے۔ ہم غدیر کے ماننے والے، عاشورا کے ماننے والوں کو غدیر کا پیغام یہی ہے، عاشورا کا پیغام یہی۔ امامت کا اہم ہدف کیا ہے؟ علمی لحاظ سے انسانوں کو عالم بنانا، کردار کے لحاظ سے انسانوں کو صاحب کردار بنانا۔ یہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے جو علمی لحاظ سے علم میں عروج پر ہو اور عمل کے لحاظ سے عصمت کے مقام پر فائز ہو۔ یہ چوٹی پر علم اظہار کر سکتے ہیں، لیکن درجہ بہ درجہ ہر انسان کو چاہیے علم کے خیال رکھے، عالم بنے اور صاحب عمل بنے، خود بھی اور اپنے ماتحت کو بھی عالم بنائے، صاحب عمل۔ یہ سلسلہ چلا پیغمبر سے، امام سے، آپ کے گھر تک، آپ کے دوستوں تک، پھر امام برحق امامت کر سکیں گے اور معاشر امام برحق کے لیے تیار ہوگا۔
محمد و آل محمد صلوات۔
میں اپنے گھر میں اگر اپنی زوجہ پر ظلم کروں تو میں جو ظلم کرنے والا ہوں امام برحق کی زمین ہموار کر سکتا ہوں۔ اگر میں جاہل ہوں، نہیں جانتا ہوں، تو امام برحق کے لیے کس طرح سے زمین ہموار کر سکتا ہوں؟ اسی لیے کردار اور علم، یہ دونوں مقصد امامت ہے، تاکہ انسان ان دونوں نعمتوں سے مالا مال ہو، اور دونوں نعمتوں سے امام اس وقت مالا مال کریں گے جب لوگ امام کی قدردانی کرے، امام کی معرفت ہو۔ امام کی معرفت اس وقت ہوگی جب ہر گروہ اپنے ذمہ داری کو بنحو حسن انجام دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں فرعون ایک گروہ کو لے کر جہنم چلا جاتا ہے، اہل حق، امام حق، انبیاء، ائمہ اطہار جنت لے جاتے ہیں۔ خود قرآن مجید اس کی راز بیان کرتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت پیش کر دی اہل آسمان اور اہل زمین پر، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اپنی امانت یعنی شریعت، انسانیت، بندگی کے وظیفہ، خلاصہ اپنی امانت پیش کرنی. کس پر؟ ان عرضنا الامانه على السماوات، آسمانوں پر، زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، فابین ان يحملنها، ان سب نے انکار کیا. انکار کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کو اس طرح سے خلق نہیں کیا کہ وہ امانت خدا کو برداشت کر سکے. ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں، وہ توانائی نہیں ہے، نہ دین خدا کو سمجھ سکتے ہیں، نہ دین خدا پر عمل کر سکتے ہیں، نہ پہاڑ، نہ آسمان، نہ زمین. امانت خدا قبول کرنے کی اور اپنانے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے. فابین یحملنا، انکار کیا. انکار سے مراد یعنی ان کی خلقت کے لحاظ سے ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی. وحملها الانسان، لیکن انسان کو خدا نے اشرف مخلوقات بنا کر خلق کیا ہے. بہتر کہوں اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیت کے ساتھ خلق کیا ہے، ورنہ جب دنیا میں آ رہا تو خدا نے کیا فرمایا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب شکم مادر سے باہر نکلے کچھ علم تمہارے پاس نہیں تھا. لیکن اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیت کے ساتھ یہ انسان دنیا میں آیا اور امانت خدا کے لائق بن گیا. لیکن امانت کے ساتھ خیانت کرنے کی صلاحیت بھی انسان کے پاس. اتنا آزاد مخلوق ہے انسان کہ فرعون کے گھر میں زوجہ ہی فرعون ہیں. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں عورتیں کے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جہنم جائے ساتھ جہنم جاتی ہے. عام طور پر شاد چھوڑ کر شوہر جنت جائے وہ بھی ساتھ جنت جاتی ہے، یعنی ایک بے بس انداز میں ہے، غالباً کی بات کر رہا ہوں. لیکن قدیم زمانے میں کیا حالت تھی؟ پھر فرعون ربکم العلی، مصریوں کا عقیدہ یہ تھا سارے بت جن کے وہ پوجا کرتے تھے چھوٹے خدا ہے، فرعون سب سے بڑا خدا ہے. قرآن میں ہے یہ، انا ربکم العلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، مالک ہوں، رب، مالک، پروردگار، پالنے والا. تو یہ اس کے پاس تھی، اس کے باوجود اس کی خدائی کے صرف انکار نہیں کیا. اتنی مقرب درگاہ خدا ہو گئی، نہیں کہتی خدایا مجھے جنت میں جگہ دے، کہتی خدایا جنت میں بھی اپنے قریب جگہ مجھے دینا، یعنی قرب خدا چاہتی، جنت قرب چاہتی. اس حد تک میں مثلا اتنے عرصہ مذہب اہل بیت میں، دین اسلام میں ہوں، وہی جنت مل جائے جس میں بہرحال یہ جو کھانا پینا وغیرہ ہے اس پر بھی راضی ہوں گا. لیکن وہ کیا چاہتی ہے؟ رب ابن لی بیتن عندك فی الجنہ، خدایا میرے لیے جنت میں ایک مکان بنو اپنے پاس، یعنی میں قرب چاہتی ہوں، قرب خدا چاہتی ہوں، ایسی جنت چاہتی ہوں جس میں قرب ہو، قرب خدا ہو. یعنی انبیاء و ائمہ جس جنت کے عاشق ہے وہ جنت قرب ہے، اسی جنت کے مشتاق یہ عورت. تو یہ عورت انسان ایسا آزاد، حضرت نوح کی زوجہ، حضرت لوط کی زوجہ، حضرت نوح کی زوجہ، حضرت لوط کی زوجہ، پیغمبر کے دو زوجات کے بارے میں بھی قرآن میں ہے. کیا فرمایا؟ کہ یہ ہمارے نبی حضرت نوح کی زوجہ تھی، لوط کی زوجہ تھی، لیکن اپنے نبی سے شوہر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور کوئی تو ان کو کچھ نہیں ملے گا شوہر کی طرف سے. یا عرض کے پیغمبر خدا کے دو زوجات کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں فقط فقط قلوبکم، زنگ لگ گئے. تو انسان ایسا آزاد مخلوق ہوتا ہے کہ بہترین ماحول میں، بدترین بدترین ماحول میں بہترین. اسی لیے یہی انسان جو امانت خدا لینے کی صلاحیت تھی، خلیفہ خدا بننے کی صلاحیت کے ساتھ دنیا میں آیا لیکن خیانت کی خدا کی امانت کے ساتھ. انہ کان ظلوما جہولا، خیانت کی وجہ کیا ہے؟ ظلم، صرف ظالم نہیں، ظلوم تھا. ظلم عربی زبان میں مبالغہ کے لیے ہوتا ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا انسان. جہول صرف جاہل نہیں ہے، بہت ہی زیادہ جاہل ہے. تو جہالت اور ظلم کی وجہ سے یہ انسان جو خلیفۃ اللہ اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیت امین امانت الہی بننے کی صلاحیت کے ساتھ آیا تھا اپنا آپ کو نااہل بنایا. یہ تو ایسے امام کی یعنی ایسے رہبر کی کوئی پیروی کرے تو یقیناً اس کو بھی خیانت کی طرف لے جائے گا, خدا سے دور کرے گا. یخدم قومہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے فرعون, پیچھے پیچھے پوری قوم جہنم کی طرف جائے گی. لیکن امام برحق جو خدا کے خلیفہ ہے, اشرف کائنات ہے, اس میں کیا ہے؟ علم میں عصمت کے مقام پر, علمی لحاظ سے ٹاپ پر عصمت کے مقام پر ہے, عملی لحاظ سے بھی عصمت کے مقام پر. ایسا امام جو علمی لحاظ سے بھی عصمت کے مقام پر, عملی لحاظ سے بھی عصمت کے مقام پر, تو یہ انسان کبھی صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا ہے. تو اس امام کے نقش قدم پر چلنے والے خود بخود جنت خدا تک جائے گا. اسی آیہ شریفہ میں ارشاد فرماتا ہے, ہم نے ان کو امام بنایا, رہبر بنایا, پیشوا بنایا, یہدون بامرنا, وہ ہدایت کرتے ہیں. ان کا کام ہدایت کرنا ہے, ہماری پوری زندگی ہدایت پر مشتمل ہے, ہدایت کرنا ہے. ہدایت کی متعدد اقسام ہے, آپ جانتے ہیں, معروف ہے بہرحال کہ ایک ہدایت رہنمائی ہے, دوسری ہدایت رہبری ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو ایڈریس دیتے ہیں کسی جگہ کے لیے, ممکن ہے وہ اس جگہ تک پہنچ جائے یا ممکن ہے نہ پہنچ جائے. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اس جگہ تک پہنچاتے ہیں. رہبری, ساتھ لے کر جانا, منزل تک پہنچانا. امام رہبر ہوتا ہے, نبی رہنما ہوتا ہے. البتہ یہ عرض کیا کہ انبیاء عام طور پر امام ہوتے تھے, رہنمائی کے ساتھ رہبری کرتے تھے, لیکن بہرحال منزل تک پہنچانا مختلف حوالوں سے کس طریقے سے امام انسانوں کو منزل تک پہنچاتے ہیں, اس کے متعدد حوالے ہیں, متعدد ذرائع ہیں, لیکن امام انسانوں کو منزل تک پہنچاتا ہے. امام کا معنی ہی یہی ہے, رہبری کرنے والا, ہدایت کرتے ہیں تمام امور زندگی میں, ہدایت کرتے ہیں خدا تک جانے کے تمام اسرار سے آگاہ کرتے ہیں, خدا تک پہنچانے کی اور پہنچنے کے تمام ذرائع کو بتاتے ہیں, لے کر جاتے ہیں, انسان بننے کے تمام اسرار سے آگاہ کرتے ہیں. بعض وقت کچھ لوگ سمجھتے ہیں کس طرح سے ائمہ اطہار اتنے بڑے, شاید بعد میں ہمیں ٹائم مل جائے بات کریں گے ولایت تکوینی کے لحاظ. صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں, یہ جو ہوائی جہاز جس نے بنایا, اسی سے کہے کہ بھائی 200-300 کلو پتھر اٹھاؤ, نہیں اٹھا سکے گا. لیکن ہوائی جہاز کو جو شاید سینکڑوں ہزاروں ٹن پر مشتمل ہے, اٹھا لیتا ہے, وہ تکلیف بھی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو کچھ سسٹم ہے, بٹن دبا کر پھر وہ خود بخود چل پڑتا ہے, راستے میں بھی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, خاص حالات میں ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے, ورنہ اندر بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوا ہے, ہوا یوں کہ انہوں نے راز کشف کیا ہے, علمی ترقی کی وجہ سے راز کشف کیا ہے کہ کس طرح سے اتنی سنگین شے ہوا میں اٹھ سکتی ہے, اڑ سکتی ہے, منزل تک جا سکتی ہے, راز کشف کیا ہے. تو اس میں اعظم کے علم جس کے پاس ہے, اس کے پاس کل عالم حقیقت کا علم ہے. البتہ وہ ہم صلی علی محمد و علی
محمد.
وہاں درجات کے الگ مسائل ہیں، وہ مظہر صفات خدا ہے، اتنی قرب خدا حاصل ہے کہ ارادے سے، جس طرح سے میں ارادے سے ارادہ کرتا ہوں زبان ہلتی ہے، ارادہ کرتا ہوں ہاتھ حرکت نہ دو، وہ ارادے سے عالم کو حرکت ملاتے ہیں، کیونکہ کل عالم میں یہ سر اللہ ہے. وعلم آدم الاسماء کلہ، عالم حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی. آپ کے خیال میں الفاظ بیان کیے، ڈکشنری کھول کر دیا؟ نہیں، الفاظ تو علم نہیں ہیں، الفاظ علم نہیں ہیں. دنیا بھر کے ڈکشنری کے علم آپ کے پاس ہو، آپ کے علم میں ایک درجہ بھی نہیں بڑھے گا. وہ ایک قسم کی وعدہ ہے کہ بھائی اس لفظ کا یہ کیا نا، اس معنی کے لیے لفظ ہوگا، اس معنی کے لیے اس لڑکا کا نام یہ ہوگا، اس کا نام، اس سے آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. حقیقت اشیاء جاننا ہے، علم ہے اشیاء کی حقیقت جاننا. حضرت آدم کو جو علم دی، اشیاء کی حقیقت کے علم دی. یہ اب یہ جملہ معترضہ تھا، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہدایت کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، وہ بھی ہدایت خواہشات نفسانی کے مطابق نہیں. میں وہ مسائل بیان کروں گا، وہ حقائق بیان کروں گا جو میرے مفاد میں، کم از کم میرے نقصان میں نہ ہو، لیکن نہیں، وہ حکم خدا کے مطابق حقائق بیان کریں گے. یحدون بامرنا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اپنی خواہشات کی بات مطابق بات نہیں کرتے، وحی خدا کے مطابق بات کرتے. جو کچھ بات کرتے وحی کے مطابق، دوسری طرف سے کیا فرماتا ہے، وما هو على الغیب بظنین، دوسری طرف سے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے وحی ہوئی وہ سب کے سب بتاتا ہے. دو طرف ہے نا، جو کچھ کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، جو کچھ وحی ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے. بعض ہو سکتی وحی ہو بیان نہ کرے، نہیں ایسی بات بھی نہیں، جو کچھ وحی ہوئی ہے وہ سب کے سب پیغمبر نے بیان کیا ہے. پوری امت کو بیان کرنا ضروری نہیں، امت کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی پورے پیغام نبوت سمجھنے کی. پیغمبر خود فرماتے ہیں، ائمہ فرماتے ہیں پیغمبر کے بارے میں، کبھی پیغمبر نے اپنے علم کے گہرائی کے ساتھ کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کی ہے، صلاحیت نہیں ہے. ائمہ فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب، ہماری بات بہت سخت ہے، صعب سخت، مستصعب مزید سخت، بہت ہی سخت ہے. لا يتحمله الا نبی المرسل، مگر ایک نبی یا فرشتہ یا ایسا مومن جس کے دل کا خدا نے امتحان لیا وہی برداشت کر سکتا ہے. کچھ ایسا حقائق ہوتا ہے تو، لیکن پیغمبر نے سب کچھ بتا دیا ہے، کس کو؟ علی کو بتا دیا ہے. جو کچھ خدا کے طرف سے وحی ہوئی سب کچھ بتایا ہے. کہاں سے کہیں گے انا مدینۃ العلم و علی بابو، اس جملہ کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ یعنی یہ علم کا شہر ہے اور یہ دروازے، اس کا مطلب کیا؟ جو کچھ اس شہر میں ہے دروازے سے نکل سکتا ہے، شہر کے دروازے سے ہر وہ چیز نکل سکتی ہے جو شہر کے اندر، اس کے بغیر یہ تشبیہ غلط ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم پیغمبر علی کے پاس ہے، اسی لیے قرآن کی یہ آیت کہتی ہے وما هو على الغیب بظنین، جو غیب کی خبریں ہم نے پیغمبر کو بیان کیا ہے اس کی نسبت میں وہ کنجوس نہیں ہے. غنیم کنجوس، کنجوس نہیں ہے، یعنی جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ پیغمبر نے پہنچایا ہے، لیکن کس کو پہنچا ہے؟ ائمہ اطہار کو، امت کو اتنا بتایا جتنا امت کی ضرورت ہے. ہمارے عالم اسلام والے بھی مانتے اس بات کو کہ اگر علی نہ ہوتے، علی کے زمانے میں جو بغاوتیں ہوئی، اب باغیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کی سیرت میں بھی نہیں ہے، پیغمبر کے احادیث میں بھی نہیں ہے، قرآن کے آیات میں بھی نہیں. جبکہ باغی کا مسئلہ بہت عام مسئلہ ہے، ہر حکومت میں کوئی بغاوت ہو جاتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے قدیم زمانے سے، ایک نئی چیز بھی نہیں ہے. ایک بادشاہت ہے، ایک حکومت، تو اس میں بغاوت ہو جاتی ہے، لیکن پیغمبر خدا کے زمانے میں یہ پیش نہیں آیا، پیش نہیں آیا، اس کے بارے میں آیت بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں حدیث بھی نہیں ہے. عجیب بات یہ کہ آیات کو آپ دیکھیں, ہر آئے قرآن کے شان نزول ہوتا ہے. شان نزول یعنی کیا؟ کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس واقعہ کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. اگر واقعہ نہیں ہوا تو آیت نازل نہیں ہوئی. یہی ہوا نا. البتہ اس جب آیت نازل ہوئی اس کے پیغام اتنا وسیع ہوتا ہے. امام فرماتے قرآن کے 70 تہے ہیں. 70 کا معنی صرف 70 نہیں ہے, یعنی لامحدود ہے. ان سب کو ہم سمجھتے ہیں, لیکن عام طور پر جو لوگ کے ترجمہ سمجھے گا اس سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت عام انسانوں کے پاس نہیں ہے. تو احادیث بھی آپ دیکھیں, عام طور پر احادیث چاہے شیعوں کے ہو چاہے سنیوں کے احادیث, آپ دیکھیے ایک آدمی آتا ہے پیغمبر سے پوچھتا ہے, مولا سے پوچھتا ہے, ائمہ سے پوچھتے ہیں, تو امام جواب دیتے ہیں. بعض اوقات بہت کم احادیث ایسی ہے کہ پوچھے بغیر ممبر پر جا کر بیان کیا ہو. ایسی احادیث ہیں جن کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے. تو آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر قیامت تک آنے والے مسائل کا کیا ہوگا. یہی وہی عرض کے یہی واقعہ کہ باغیوں کا مسئلہ پیش ہی نہیں آیا. تو پیغمبر کے نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ سیرت میں کچھ بھی نہیں. علماء عامہ, عام مسلمانوں کے علماء کہتے ہیں کہ اگر علی کی سیرت نہ ہوتی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اسلام کا حکم کیا ہے باغیوں کے بارے میں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں تا روز قیامت معصوم امامت کا انتظام ہوا ہے تاکہ اسلام کا سرچشمہ بغیر کم و کاست باقی رہے. اسی طرح سے یقینی اسلام انسانیت کے پاس رہے جس طرح سے پیغمبر خدا کے زمانے میں لے سکتے تھے, وہ قیامت تک لینے کا انتظام ہوا امامت کے ذریعے. عالم اسلام کے حوالے سے آپ دیکھیے, امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 17 احادیث میرے پاس مستند. وہ حق بجانب تھے اس مسئلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بازار گرم ہوا تھا احادیث جعل کرنے کا. 150 سال تک بند, یعنی عمر بن عبد العزیز نے 2.5 سال حکومت کی, اس نے اجازت دی, چھوٹی سی کتابچہ لکھی گئی, وہ کتابچہ بھی مشکوک طریقے سے مارا گیا ابن عبد العزیز زہر کے ذریعے. ڈاکٹر نے یہی کہا, طبیب نے یہی کہا, تو عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ بھائی تم چپ رہو. طبیب نے کہا آپ کو زہر دیا گیا ہے, تو اس نے کہا تم چپ رہو اپنا کام کرو. 2.5 سال سے زیادہ اس نے خلافت نہیں کی. کتابچہ جو لکھی گئی تھی احادیث کا وہ بھی گم ہو گئی. پھر 150 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد یہ کتابیں لکھی گئیں. تک بازار گرم ہوا جعل سازی کا, جھوٹ کام. ابو حنیفہ اسی زمانے کے عالم دین ہیں, بہت عظیم شخصیت ہیں. 60% عالم اسلام کے مذاہب کے ماننے والے امام اعظم کے ماننے والے. آپ دیکھتے ہیں, دیکھ رہے تھے کتنی جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے اعتماد نہیں کرتے تھے. یہ خطرہ تھا, لیکن پیغم تو ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے. اس لیے کہ دین نے انتظام کیا ہے سر چشمہ قیامت تک رہے. ٹھیک ہے, وحی پیغمبر پر ہوتی ہے, ائمہ پر نہیں ہوتی ہے, لیکن پیغمبر نے کل وحی ائمہ تک پہنچا دیا ہے. الہام کے سلسلے بھی برقرار ہے, لیکن جو کچھ وحی پیغمبر پر ہوئی وہی الہام ہوتا ہے. اس کے علاوہ حوادث جو واقعات پیش آتے ہیں جو مسائل. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہدون ہدایت کرتے ہیں, یہدون بامرنا. الہام ہونا مخصوص نبی نہیں ہے. واوحینا الی ام موسیٰ, مادر موسیٰ پر ہم نے الہام کیا. کیونکہ اگر ہم صرف علی کی طرف نسبت دیں گے تو فوراً حملے شروع ہوتے ہیں. واوحینا الی ام موسیٰ, مولانا رومی کے جملہ شعر ہے, کہتے ہی جو رسی ہے اپنا آپ کو نجات دینے کے لیے اس کو استعمال کرتے, یہی رسی کہ ذرا آپ کنواں میں بھی جا سکتے ہیں, پستیوں میں بھی جا سکتے ہیں, بلندیوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ابو لہب اتنے بدقسمت جہنمی نہ بنتا اگر پیغمبر کے مقابل میں نہ آتا. تو ایسا ہوتا ہے کچھ، یعنی پیغمبر اگر اس وقت ظہور نہ فرماتے ابو لہب اتنا بدبخت نہ ہوتا. تو یہ ہے اپنا انتخاب ہے، اپنا اختیار ہے. یہدون بامرنا، یہ ہمارے حکم کے مطابق انسانوں کو ہدایت کرتے ہیں. بس ہمیں ائمہ سے ہدایت لیں گے، کتنے ہدایت، کیا لیے ہم نے ہدایت؟ ایک سوال اپنا آپ سے کرنا ہے، انتخاب بہت اچھا کیا ہے لیکن اس انتخاب سے بہترین استفادہ کی ضرورت ہے. حر نے ایک انتخاب کیا لیکن اسی انتخاب سے ایسا بہترین استفادہ کیا کہ رہی دنیا تک انسانیت کے لیے معلم بن گیا، اتنا خود کمال کی طرف گیا اور سارے گمراہ لوگوں کو امید اور دیتا ہے، ہدایت کرتے ہیں. تو ائمہ کی ہدایت سے فیضیاب ہونا، مشہور حدیث ہے سارے مسلمان مانتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدا، حسین چراغ ہدایت. تو آپ کو منزلیں طے کرنا ہے، کون سے منزلیں؟ انسانیت کی منزلیں، بندگی کی منزلیں، عظمت کی منزلیں، فضائل کی منزلیں طے کرنا ہے. ان منزلوں کو طے کرنے کے لیے حسین چراغ ہدایت ہے. کتنا خوبصورت جملہ بعض مشاہدین نے کہا کہ کہتے ہیں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، خوش ہونا ہماری روحانی پاکیزگی کی علامت ہے، یہ اپنی جگہ پر ظاہر اچھی بات ہے، اچھے لوگ خوش ہوتے ہیں نا، حق سے اہل حق خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جہاں حق ہے اگر آپ وہاں پر ہے تو آپ علی کے ساتھ، اگر آپ باطل کے ساتھ ہیں کسی مقام پر، اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑے میں، اپنے بیوی اور والدہ کے جھگڑے میں، اپنے بچوں کے جھگڑے میں، اپنے عزیزوں کے جھگڑے میں، اپنے ماحول میں، خلاصہ باطل کے ساتھ اگر ہے تو سمجھ لینا علی کے ساتھ نہیں. ہم علی کے ساتھ ہے یعنی یہ سمجھنے کے لیے دیکھنا کہ حق کے ساتھ ہے یا نہیں. یہ حدیث دوبارہ تمام مسلمان مانتے ہیں، صوفیوں کی حدیث نہیں ہے. امام مصباح ہدایت، چراغ ہدایت ہے، والسفینہ نجات کی کشتی ہے. نجات کی کشتی جاننا کافی نہیں ہے، جاننا اور پھر ماننا کافی نہیں ہے، اہم ہے. حضرت نوح کا بیٹا نہیں مانتا تھا اسی لیے غرق ہو گیا. جاننا یہ کشتی نجات ہے اور ماننا یہ اہم ہے، پہلا قدم اور سب سے اہم قدم ہے. لیکن پھر اس میں سوار ہونا، عمل بھی کرنا یہ بھی، ورنہ اگر صرف جانے مانے عمل نہ کرے پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. حسین کشتی نجات ہے لیکن اس کشتی میں سوار ہونا ہے، یعنی حسین کے ساتھ ساتھ چلنا ہے جہاں یہ کشتی جاتی ہے. یہدون بامرنا، اب یہ ائمہ اس مقام پر فائز ہو، میں نے عرض کیا کہ انسان امانت خدا کا جو لائق نہیں ہوا وہ کس وجہ سے تھا؟ ظالم اور جاہل ہونے کی وجہ سے. جو لائق بن گئے پیغمبران الہی، ائمہ اظہار کس وجہ سے ہیں؟ عصمت میں بھی معصوم، علم میں بھی معصوم، عمل میں بھی معصوم ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیے یہاں پر آیت یہی کہ لما صبروا، یہ امام، ان اماموں کو ہم نے امام بنائے، لما صبروا، جب یہ صابر بن گئے، جب انہوں نے اپنی زندگی میں صبر سے کام لیا، برداشت، تحمل، ثابت قدمی، انسانیت کے تمام اصولوں کے پابند رہے، خدا کی بندگی کے تمام نکات پر عمل کیا، اس راہ میں تمام سختیوں کو برداشت کیا، لما صبروا. جب کربلا میں امام فرماتے ہیں بن الکرام، اے بزرگوارو صبر کرو اس مصیبت پر، صبر کرو اور اس پل شہادت سے عبور کرو جنت کی طرف. جب کربلا میں امام زمین پر آئے فرمایا خدایا صبر کرتا ہوں، صبر سے بالا تر خدایا تسلیم، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اس سے بالا تر خدایا میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، یہ اعلیٰ درجہ ہے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، مولا امام حسین تو امام ہے اور وہ بھی سید شباب اہل جنہ ہے، یعنی جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے لیکن ان سب کے سردار تھے. حسین کے 13 سالہ بتیجوں کو آپ دیکھیے سب کے کس درجہ پر فائز ہے. مولا شہد سے زیادہ میٹھی ہے شہادت, میٹھی ہے. ایک درود پڑھیے محمد علی. مقام عمل میں صابر, اور مولا فرماتے ہیں صبر اور دین کی نسبت سر اور تن کی نسبت. اگر سر نہ ہو تن میں جان نہیں ہے, اسی طرح سے صبر نہ ہو اس کے پاس دین باقی نہیں رہ سکتا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور یہ امام ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے, یعنی علمی لحاظ سے مقام یقین جو علم کے سب سے اعلیٰ درجہ کے علم ہے, علمی لحاظ سے مقام یقین پر فائز تھے, عملی لحاظ سے مقام صبر پر فائز تھے. اس لیے ہم نے ان کو انسانیت کی نجات کے لیے رہبری پر امام بنایا. تین اہم شرطیں شایان اہل بیت کے پاس امام میں ہیں. ایک, مقام علم میں معصوم ہو, علم من لدن اللہ ہو. دوسرا, مقام عمل میں صابر ہو. تیسرا, خدا کی طرف سے بنائے جائے. اس آیت میں تینوں کی طرف اشارہ ہے. جعلناہم ائمہ, ہم نے ان کو امام بنایا, بس خدا نے بنایا. امام بنانے والا خدا ہے, عوام کے ووٹ نہیں ہے. البتہ میں نے محرم کی اسی مقام پر عرض کیا, ووٹ کہیں پڑا ہی نہیں. پہلے میں 3 ووٹ پر خلیفہ بن گیا, بعد میں خلیفہ بننے کے بعد لیا گیا, دوسرے میں 1 وصیت پر خلیفہ بن گیا, تیسرے میں 3 ووٹوں پر خلیفہ بن گیا, اور دیکھیں بعد میں تو وراثت میں تبدیل ہو گئی. جو نام کی خلافت تھی وراثت میں ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. لیکن بہرحال زبان کے حد تک یہی کہتے ہیں. لیکن عرض کیا کہ جعلناہم, حضرت ابراہیم سے فرمایا لا ینال احدی, امامت میرا عہد ہے, میرا پیمان ہے, وہ عہدہ میری طرف سے ہے. لا ینال الظالمین, ظالم تک نہیں پہنچ سکتا, گناہگار تک نہیں پہنچ سکتا. ظالم کا معنی گناہگار ہے قرآن میں, کیونکہ جو گناہ کرتا ہے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے, اس کو قرآن نے کہا ظالم لنفسہ, اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اپنے اوپر ظلم کیا. ظالم کہا ہے قرآن نے اس کو جس نے کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن گناہ کیا ہے. تو یہ 3 اہم نکات کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. لیکن عرض کر رہا تھا امامت اس اعلیٰ امام کے استقبال کے لیے ہمیں غدیر کو, کربلا کو, یعنی غدیر پر عمل نہ ہونے سے کربلا وجود میں آیا, کربلا کو عملی کرنے کے لیے یہ عزاداری کے سلسلہ ہے. کربلا کو عملی کرنے کے لیے عزاداری کے لیے عزاداری وہ درسگاہ ہے جو چراغ کربلا کے ذریعے استقبال امام کے لیے انسان کو تیار کرتے. اس سے پہلے ہمیں اپنی ذات میں, آپ کے اپنی ذات میں کیا ہے, ابھی وقت نہیں ہے, وقت آ چکا ہے. ہمارے ذات میں بھی ہمارے عقل امام ہے, اعضاء و جوارح اس کے عوام ہیں, اس کے اطاعت کرنے والے, عقل کی پیروی کرنا چاہیے اعضاء و جوارح. یہ ارسطو کے فلسفے میں اس پر کافی گفتگو ہوئی ہے, عقل کی حکمرانی اعضاء و جوارح پر ہو وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. اگر اعضاء و جوارح خواہشات نفسانی کی حکمرانی عقل پر ہو وہ انسان گمراہ ہوتا ہے. اور اس عالم کے عقل کون ہے, امام معصوم. پوری دنیا کے عقل امام معصوم ہے ان کی پیروی کرے تو انسان نجات پائیں گے ورنہ نجات نہیں پائیں گے. کل ہی ہم پرسوں ہی عاشورہ سے فارغ ہوئے. تاریخ انسانیت کا سب سے دل خراش واقعہ، سب سے بڑی مصیبت، غم اور حزن اور اشکوں کے دریا کربلا والے پانی سے محروم رہے، لیکن اہل بیت کے ماننے والوں نے اشکوں کے سمندر بہایا. خدا خدا سلامت رکھے عزادارانِ حسینی کو، خدا سلامت رکھے محبان اہل بیت. کس طرح سے عشق اہل بیت، محبت اہل، اسی محبت نے، اسی عشق نے عزاداری کو زندہ رکھا، اسلام کو زندہ رکھا، پیغام اہل بیت کو زندہ رکھا، اس مشعل کو روشن رکھا، اس درسگاہ کو برقرار رکھا تاکہ انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے. اس سارے تاریخ میں جن عزاداروں نے حصہ لیا ہے، جن زائروں نے حصہ لیا ہے، نام حسین کو انسانوں کے درمیان، البتہ اصل خدا ہے لیکن وسیلہ یہ محبان اہل بیت. خدا اس عالم کو چلاتا ہے وسائل کے ذریعے. میں ہم جو عرض کر رہے تھے وہ یہی کہ جیسا اہل بیت چاہتے ویسا وسیلہ بنے، کم ترین درجہ پر کیوں قانی ہو، ورنہ ہر شیعہ نے کم ترین درجہ کے حق ادا کیا. ایک آنسو بہائے جنت اس کے لیے ہے. کیا مطلب؟ یعنی آنسو کے اتنے اثرات ہیں، اس کی روح کو بھی انسانی روح بناتا ہے اور دوسرے انسانوں کو بھی راہ حق کی طرف دعوت دیتا ہے. معمولی نہ سمجھ، اس کے اپنے اثرات، شاید اس کے اثرات سے ہم نہ آگاہ ہو، اس لیے ائمہ اطہار اتنی تاکید فرماتے ہیں. حسین عظیم ترین قربانی پیش، محبت، شفقت، پدرانہ برادرانہ محبت اور شفقت حسین کے پاس سب سے زیادہ ہے. یقین کی تمام اچھی صفات میں امام امام ہے. اگر اولاد سے محبت کرنا اچھی صفت ہو، خدا نے دی ہے انسان کو بڑی دولت ہے، تو امام اس میں سب سے آگے ہے. شہزادہ قاسم سے جب بغل گیر ہو گئے، غشی طاری ہو گئے، زمین پر گر پڑے. امام کو یہ احساس ہے کہ دشمن دیکھ رہا ہے، امام کو احساس ہے جوانان ادھر ہے، لیکن محبت قاسم مثل جوان. آج 12 محرم ہے، اکثر روایات کے مطابق روز تدفین اہل بیت. امام جب کربلا پہنچے، بنی اسد سے 12,000 درہم دے کر کربلا کی زمین کی ایک بہت بڑی وسیع جگہ خرید لی، پھر ان کو واپس کر دی. فرمایا کہ یہاں پر ہم شہید ہو جائیں گے، آپ ہمیں دفن کریں، ہمارے زواروں کی پذیرائی کرے، ہمارے زواروں کی میزبانی کرے. فرمایا اگر آپ دفن کرنے کی جرات نہیں کرتے تو اپنی خواتین سے کہیں. بعض روایات میں یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بلایا، فرمایا کہ اگر آپ کے والدین جرات نہ کریں، آپ کھیل کے بہانے آئیے، ہمارے اجساد مطہرہ پر مٹی ڈال دے کم از کم. ہمارے کتنا اچھا کہا ہے اس شاعر نے، ایک خاک کے ذروں آؤ کم از کم حسین کے جسم باہر نہ رہے، کتنا سخت ہے. حسین نے بلایا، جب واقعی عاشورہ گزر چکا، بنی اسد بہت دور گئے خوف کی وجہ سے، ان کی عورتیں پانی لینے کے لیے آئی، دیکھا شہیدوں کے لاشیں پڑی، اشیاء دفن ہو چکے ہیں، اپنے مردوں کے پاس آئی، کہا کہ ہم نے اولاد پیغمبر کی مدد نہیں کی، ہم نے حسین کو تنہا چھوڑا، اب تو کم از کم ان کو دفن کریں. بنی اسد کے مردوں کو جرأت نہ ہوئی، کہنے لگے کہیں ابن زیاد کی طرف سے کوئی جاسوس نہ ہو،
خبر دیں گے اس کو اور ہمارے لیے خطرہ ہوگا. اور میں کہنے لگی ہم خود جاتے ہیں شہیدوں کو دفن کرنے کے لیے. مردوں کی غیرت نے برداشت نہیں کی. افسوس ہوتا ہے شہیدوں کی لاش پڑی ہے وہاں پر غیرت حرکت میں نہیں آتی. جب میں اسد کی عورتوں نے یہ بات کی ان کے بزرگ نے کہا چلو ہم چلتے ہیں کناروں پر کچھ نگہبان رکھتے ہیں اگر ابن زیاد کی طرف سے کوئی آئے تو ہمیں جلدی باخبر کرے. گئے شہیدوں کی لاشوں پر نظر پڑی حیران ہو گئے نہیں پہچان سکتے کون آقا ہے کون مولا ہے کون غلام ہے کون صحابی ہے کون اہل بیت ہے کون امام ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں ایک لاش پر جب نگاہ پڑی خود خواتین بنی اسد نے دیکھا تھا کہ نور کے ستون آسمان کی طرف جاتا ہے اسی سے اندازہ ہوئی حسین کی لاش ہے. لیکن باقیوں کے پہچاننا مشکل ہوا اس لیے کہ سر اظہر کسی کے جسم پر نہیں تھا. حیران تھے دور سے کوئی سیاہی نمودار ہوئی گھبرا گئے منتظر رہے سوار آ گیا پوچھا بنی اسد کیا کر رہے ہو کہا کہ ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں تماشا کے لیے آئے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں حقیقت بیان کرو کہا کہ ہم ان شہیدوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون غلام ہے کون آقا ہے کون اہل بیت میں سے ہے کون صحابی ہے. آپ سب سے پہلے حسین پر نگاہ پڑی السلام علیکم یا ابا ابا عبداللہ بابا ابا عبداللہ میرا سلام ہو آپ پر. اے کاش آپ دیکھتے کہ آپ کے بیٹا کس طرح سے اسیر ہو چکا ہے کس طرح سے آپ کے بیٹے کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے حکم کے مطابق جوانا نے بنی ہاشم کو ایک جگہ پر دفن کیا اور اصحاب باوفا کو دوسری جگہ پر دفن کیا. حسین کے ساتھ شہزادہ علی اصغر بعض روایات میں حسین کے پائے مبارک کی طرف شہزادہ علی اکبر کو دفن کیا. لیکن حسین کو بنی اسد نے بہت کوشش کی تھی عرض کیا نور کی وجہ سے ان کے سمجھ میں آیا تھا یہی اسے لیکن جیسے ہی اٹھانا چاہتے تھے ان کے بس کی بات نہ تھی. انہوں نے عرض کیا مولا ہم اس جسم اظہر کو نہیں اٹھا سکتے ہم آپ کی مدد کرنے. فرمایا تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ مدد کرنے والے ساتھ ساتھ ہیں. ایک بوریا لایا حسیر لایا حسین کے جسم اظہر کو حسیر میں رکھا قبر میں اتارا فرمایا حال قبر الحسین الذي قتلوه عطشانا وغریبا. یہ اس حسین کی قبر ہے جو پیاسے شہید ہو گئے جو تنہا شہید ہو گئے. سید سجاد نے ان شہیدوں کو دفن کرنے کے بعد نہر علقمہ کی طرف گئے عباس علمدار کے دست مبارک کو جمع کیا آپ کے بازوؤں کو لایا آپ کے بکھرے ہوئے اعضا کو لایا علمدار کے جسم اظہر کے ساتھ ملانے کے بعد فرمایا چچا عباس کاش آپ اس وقت ہوتے تو آپ دیکھتے کس طرح سے سیدانیوں پر ظلم ہو رہا ہے. چچا عباس آپ دیکھتے کس طرح سے سیدانیاں اسیر ہو چکی ہیں. وہ زینب جو رات کی تاریکی میں نانا کے روزے میں جاتی تھی ابھی دن کے روشنی میں ابن زیاد کے دربار میں ہنستی. سید سجاد نے علمدار کو دفن کیا ان کے بعد ہم کو دفن کیا. سید سجاد کس طرح سے کوفہ میں بیٹھ سکتے تھے ہماری عقائد میں کچھ روایات یہی کہتی امام کو امام ہی دفن فرماتے ہیں. نہ معلوم کیا وجہ تھا سید سجاد کوفہ میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. لیکن اس کے اہم ایک وجہ یہ ہے، زہر یا زہر جب قافلہ کا گزر ہوا مقتل سے، روایت میں جب شہیدوں پر اسیروں کی نگاہ پڑی، بے اختیار ہر ایک اپنی اپنی سواری سے زمین پر گر پڑتی ہے، ہر اسیر اپنے اپنی سواری سے زمین پر گر پڑتے ہیں، شہزادی زینب سید سجاد کے ساتھ ساتھ ہے، دیکھو سید سجاد کی حالت غیر ہو گئی، فرمایا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، اب سالار قافلہ ہے، سالار قافلہ ہے، یادگار امامت ہے، یادگار حسین ہے، آپ کی یہ حالت، فرمایا ابی اماں ان اشیاء کو نہیں دیکھتی، اپنے مردوں پر اپنے مردوں کو دفن کیا ہے، ہمارے شہیدوں کو دفن نہیں کیا ہے، یہ زخم سید سجاد کے دل پر اس طرح سے تھا، روایات کے مطابق مدینے میں ایک دن کسی غریب کو چیختے ہوئے سنا، میں بے کس ہوں، میں غریب ہوں، میری مدد کرو، رک گئے، فرمایا غریب یہ بتاؤ، اگر تمہاری موت آ جائے تمہارا جنازہ پڑا رہے گا یا کوئی دفن کرے گا؟ کہا یا اپنے رسول اللہ، مسلمان کو دفن کرنا دوسرے مسلمانوں پر واجب ہے، یقیناً دفن کریں گے، کربلا کی طرف رخ کیا، بابا میرا سلام ہو آپ پر، مسلمان کسی بے کس کو دفنائے بغیر نہیں رکھتے، آپ کی قسمت تھی تین دن کربلا کے ریت پر،
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، إلهي بدم الحسين، إلهي بدم الحسين، إلهي بمظلومية الحسين، إلهي بمظلومية زينب وسيد الساجدين. خدايا تي عظمتك واسطة تو قاضي الحاجات، تو مجيب الدعوات، تو أرحم الراحمين. خدايا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمایا، خدایا ہمیں حسین کے عزاداروں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمایا، خدایا عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمایا، خدایا مکتب اہل بیت کی حفاظت فرمایا، خدایا ہمارے مجاہدین کی مدد فرمایا، خدایا ہمارے اسیروں کو، خصوصاً پاکستان میں مظلوم اسرا ہے جن کے کوئی نشان نہیں، کوئی معلوم نہیں، خدایا اس تاریخ جنگل نما ملک میں جو ہمارے اسیر ہے ان کے گھر والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، خدایا انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرمایا، خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرمایا، خدایا ہماری تمام حاجات شرعیہ کو بحق حسین، بحق شہداء کربلا، بحق اسیران کربلا، حاضرین کے، مومنین کے، مومنات کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، خدایا ہمارے درمیان محبت و اخوت کے فضا کو بہتر سے بہتر فرما، عالم اسلام کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، خدایا یوسف فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ہمارے مرحومین کو خدایا شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، خدایا ہمارے بیماروں کو، خصوصاً جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خدایا ہمارے بیماروں کو بحق کے شہدائے کربلا، بحق ائمہ اطہار شفایا عاجل و کامل عطا فرما، خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی تأیید فرما، ان کی مدد فرما، ان کے الہی اہداف کو پائے تکمیل تک پہنچنے پہنچانے کی مدد فرما،
خدایا ہمارے ملک میں امن امان برقرار فرما، خدا یہ خدا داد ملک ہے، اس کو روز بروز ترقی عطا فرما، خدا اس ملک کے حکمرانوں کو، سیاست مداروں کو، خواص کو، عوام کو تیری مرضی کے مطابق حکومت کرنے کی، ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، خدا اس ملک کے اندر رہنے والے دہشت گرد، ناصبی، دشمنان اہل بیت، ملک کے دشمن، وطن کے دشمن، اگر لاق ہدایت نہ ہونے میں سو نابود فرما، خدایا ہمیں لشکر امام زمانے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں دعائے صحت کے لیے ڈاکٹر ریحان اعظمی، حسن فاطمہ، سکینہ فاطمہ، شہناز فاطمہ کی دعا صحت کے لیے دعا کرتا ہے، خدایا بحق محمد آل محمد تیرے اسماء حسنا و اعظام کا واسطہ ان مؤمنین و مؤمنات کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔